बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। नूर विलाए के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। आज फिर हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन अकराम, इसमें कोई शक नहीं कि औरत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और रहमत है, और उसके बग़ैर इस पूरी कायनात और मर्द दोनों अधूरे, नाकिस और नामुकम्मल हैं। इस मौके पर शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। और आज का हमारा मौजू भी, अज़ीज़ाने गिरामी, आज का हमारा मौजू भी इसी खातून से रिलेटेड है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर मोहतरमा मिसबा नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आज का जो मौजू है वो है ख़ातून से रिलेटेड, और आज का हमारा मौजू कुरान में नामवर ख़वातीन है। तो जैसा कि मोहतरमा, इस्लाम से पहले और बाद अज़ ज़हूर इस्लाम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं, जब तारीख़ के औराक हम पलटते हैं कि उसमें ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें अंबिया की अजवाज हैं, अंबिया की बेटियां हैं और माएँ शामिल हैं। तो ऐसी कुरान और हदीस में इनको एक नमूने अमल करार दिया गया है। तो मोहतरमा, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि कुरान में ख़वातीन का जो तस्करा किस हद तक के पाया जाता है और उसका हदफ़ क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करते हैं कि कुरान जैसी अजीम किताब खुदावंद मुताल ने हम जैसे गुनाहगारों के हाथों में दी, और ये वो किताब है कि जो एक ज़ाबता हयात है और हदफ़ खिलकत इंसान को बयान करने वाली किताब है और हदफ तक पहुँचाने वाली किताब है, कि खुदावंद मुताल ने इंसान की खिलकत का हदफ़ कमाल को करार दिया। कमाल तक पहुंचने के लिए जो ज़ाबता हयात हमें मिलता है वो इसी किताब के मुताले के ज़रिए मिलता है। जैसे कि आपने पूछा कि किस हद तक ख़वातीन का तस्किरा कुरान में पाया जाता है, तो कुरान में ख़वातीन का तस्किरा बहुत ज़्यादा मकामात पर है। बाज़ सूरे मुस्तकिल ख़वातीन के बारे में हैं, जैसे कि सूरह मुबारक निसा है, सूरह मुमतहिना है, सूरह तहरीम है, सूरह मरियम है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूरों में ख़वातीन का तस्किरा मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद है। और इसका हदफ़ और मकसद ये है कि एक तो ये कि कुल्लन अगर हम देखें तो इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि ख़ातून की तरबियत इस तरह से हो कि माशरे की तरबियत ख़ातून बेहतरीन तरीके से कर सके। और चूंकि एक घर की माहौल और उसकी ज़िम्मेदारी ख़ातून और एक औरत होती है, इसलिए उसकी तरबियत किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कुरान कई मकामात पर ख़वातीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर निगाह डालता है, रोशनी डालता है, रहनुमाई करता है और ख़वातीन की हिदायत करता है। इसके अलावा जो एक अहम बात हमें कुरान में नज़र आती है कि जहाँ पर ख़वातीन का तस्किरा किया जाता है वहाँ ख़वातीन की अहमियत को बयान किया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो माशरा के जहाँ पर पैगंबर ग्रामी मबऊस हुए और कुरान का वही के ज़रिए से आना शुरू हुआ, वो माशरा ऐसा था कि जहाँ औरत की बिल्कुल अहमियत नहीं थी। हत्ता कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी वो अपना मुंह छुपाता था, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, और बिल्कुल वो इस हवाले से बेबहरा थे और जहालत में डूबे हुए थे कि एक औरत की इज़्ज़त और अज़मत और उसका एहतराम क्या है, बिल्कुल भी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। तो परवरदिगार आलम ने उनकी तवज्जो दिलाने के लिए सबसे पहले अपने आखिरी रसूल के, जिनका तस्किरा और जिनके आने के बारे में हर नबी ने बताया, लोगों को आगाह किया, उनको बेटी से नवाजा, ताकि लोगों के लिए वाज़ह किया जा सके कि खुदावंद मुताल के जो महबूब रसूल हैं उनको अगर खुदावंद मुताल बेटी से नवाजता है तो इस औरत की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और इस माशरे को मुतवज्जे करा सके कि ख़ातून की कितनी अहमियत है। तो हम देखते हैं कि कुरान में कई मकामात पर मुख्तलिफ तरीके से ख़वातीन का तस्किरा इस वजह से मौजूद है कि एक तो ख़वातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए, और दूसरा ये कि कमाल की राह पर गामजन होने के लिए ख़वातीन की तरबियत और उनकी रहनुमाई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा आपने फरमाया। हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कुरान ने किन ख़वातीन को बतौर नमूने अमल तारुफ़ कराया है?
कुरान ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बास ख़वातीन का तस्किरा किया है। جس میں کچھ تو انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض ایسی خواتین کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن کا تعلق اور ان کا گھرانہ انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں سے منسلک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار نمونہ عمل ہے، جیسے کہ جناب آسیہ کا تذکرہ کرتا ہے. جناب آسیہ کا تذکرہ قرآن میں بہت خوبصورت انداز میں ہے. جناب آسیہ کو ایک شجاع، ایک با ایمان اور ایک مخلص خاتون معرفی کرواتا ہے، ان کا تعارف کراتا ہے. جناب آسیہ کی، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ فرعون کی زوجہ تھیں اور فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جناب آسیہ قلبی ایمان کو رکھتی تھیں اور اس بات کو سمجھتی تھیں کہ حقیقی خالق کون ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کے جس کا شوہر اتنا صفاق، اتنا ظالم اور اتنا گناہگار شخص ہو، اس کے ساتھ کتنے صبر اور استقامت کے ساتھ جناب آسیہ زندگی گزارتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جس طرح کے پورا قصہ بہت مشہور ہے کہ جناب موسیٰ کس طرح سے جناب آسیہ کے گھر تک پہنچتے ہیں اور جناب آسیہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنے ظلم و ستم کو انتہا تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ حسبیل کی زوجہ اور اس کے بچوں کو قتل کروا دیا کہ جو با ایمان تھیں اور جناب موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائی تھیں، اور وہ حسبیل کی جو زوجہ تھیں وہ فرعون کے گھر میں ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. روایات میں بہت تفصیل سے اس قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ فرعون کے گھر آتی تھیں، ان کی بیٹی کی آرائش گھر تھیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مختلف پارلر کا کام کرتے ہیں اس طرح سے، تو وہ کام کیا کرتی تھیں، فرعون کے گھر آتی تھیں. تو ایک دن ان کے ہاتھ سے،
فرعون بادشاہ ہے، محل رکھتا ہے، تو اس کے تیاری کے لیے ایسی خواتین کا ہونا ضروری ہوتا ہے.
تو ان کے ہاتھ سے ایک دن کنگھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری، تو انہوں نے فوراً سے خدا کا نام لیا. تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ اس خدا سے مراد آیا میرے والد ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس خدا سے مراد وہ خالق کی حقیقی ہے کہ جو تمہارے باپ کا بھی خالق ہے. اس کی بیٹی نے فوراً سے جا کر فرعون کو آگاہ کیا، اور فرعون نے سزا کے طور پر یہ جو حسبیل کی جو زوجہ ہیں ان کے پانچ بچے تھے، چار بچوں کو ان کے سامنے جلا دیا. سب سے چھوٹا بچہ کہ جو شیرخوار تھا، اور سب سے چھوٹے بچے سے ماں کی زیادہ اٹیچمنٹ، زیادہ محبت ہوتی ہے، جب اس کو چھینا تو اب ان کا ایمان لڑکھڑانے لگا. تو خداوند متعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ گویا ہوا کہ آپ صبر کریں اور میری وجہ سے اپنا ایمان ہاتھ سے نہ دیں. تو اس بچے کو بھی ان کے سامنے قتل کرا دیا گیا، اور پھر خود ان کو بھی، خاتون کو بھی اسی طرح سے قتل کرایا. یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب آسیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے مستقیماً آ کر فرعون سے گفتگو کی اور کہا کہ کیوں تم خداوند متعالیٰ کے حقیقی بندوں کو مسلسل قتل کروا رہے ہو؟ جب یہ کہا تو فرعون نے کہا کہ کیا آپ میرے خدا ہونے کے بارے میں شک رکھتی ہیں؟ اب اس کے جواب میں بہت خوبصورت جملہ کہتی ہیں جناب آسیہ، کہا کہ میں کب یقین رکھتی تھی آپ کے خدا ہونے کے بارے میں کہ اب مجھے شک ہو گیا ہے. اس کے بعد جناب آسیہ کو بہت سخت سزا دی گئی فرعون کی طرف سے، اور قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ ان کو ہاتھ پاؤں کے باندھ دیے گئے اور بہت بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا. اس وقت انہوں نے خداوند متعال سے دعا کی، اور یہ دعا قرآن کی آیات میں موجود ہے، اور کہا کہ پروردگارہ مجھے صبر دے اور مجھے فرعون سے نجات دے، اور میں اس دنیا سے بیزار ہوں، مجھے جنت میں اپنا مقام دکھا. تو اس وقت آسمان پر خداوند متعال نے جناب آسیہ کو ان کا مقام دکھایا، اور جناب آسیہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی. تو فرعون حیران ہوا کہ اتنی سخت سزا اور اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود جناب آسیہ کیسے مسکرا رہی ہیں، اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کی ایک روایت ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جناب آسیہ ان چار خواتین میں سے ہیں کہ جو بہشتی خواتین ہیں، اور جناب آسیہ کے مقام کی وجہ سے جنت میں وہ میری زوجہ ہوں گی. یعنی اس حد تک جناب آسیہ کا مقام و مرتبہ بلند ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آسیہ کا تذکرہ جب قرآن کرتا ہے تو ہدف و مقصد کیا ہے قرآن کا یہاں پر؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کا ایمان، ان کا خلوص، خداوند متعال سے ہر حال میں محبت، چاہے جس طرح کے بھی سخت اور مشکل حالات ہوں. اس کے علاوہ شوہر کی طرف سے جو ایک بیوی کا کردار ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ہدایت کرنے کے حوالے سے، پھر یہ کہ انسان اتنے محل اور عیش و عشرت میں رہ رہا ہو، ان سب کو ٹھکرا کر صرف اور صرف خداوند متعال کی رضا اور خداوند متعال کی خوشنودی کی اہمیت ہو انسان کی نظر میں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو قرآن ہمیں ہماری توجہ کو اس طرف لانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واقعے میں ایک اور خاتون کا جو تذکرہ ہے وہ جناب موسیٰ کی والدہ ہیں، کہ جب فرعون نے یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کرا دیا جائے گا، کیونکہ علم نجوم کے ذریعے سے اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ اب جو بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جو اس کے تخت و تاراج کو ختم کرے گا. تو جناب موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہم نے بہت سنا ہے, لیکن دریائے نیل میں بہا دیا گیا, لیکن ہم خود مائیں ہیں, خواتین ہیں, یعنی جب ہم واقعی سوچیں اور فکر کریں کہ اپنے شیر خوار بچے کو یعنی دریا کے حوالے کر دیں, تو یہ جناب موسیٰ کی والدہ کا صبر و استقامت ہے, یہ جناب موسیٰ کی والدہ کی اطاعت خداوند متعال ہے کہ خدا کی اطاعت کی خاطر یہ جو ظاہری مادی عاطفت ہے, عطوفت ہے ایک عورت کے اندر, اپنے بچے سے محبت ہے. جب انسان کی خدا سے محبت اس دنیاوی محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہے تو تب انسان حقیقی محبت تک پہنچتا ہے. اور جناب موسیٰ کی والدہ خداوند متعال کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو بہا دیتی ہیں, بلکہ قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ ہم اس بچے کو آپ کی طرف پلٹائیں گے, اور اسی طرح سے کہ پلٹایا گیا کہ جناب موسیٰ نے پھر اپنی ہی والدہ کا دودھ پیا. اس طرح سے جناب موسیٰ کی بہن کا تذکرہ کرتا ہے قرآن کہ جب ان کی والدہ نے اس الہام کے بعد اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیا تو ان کی بہن بہت بیتاب تھیں اور وہ دریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بھاگتی نہیں, یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ فرعون کے محل کے سامنے جا کر صندوق رکا, اور اس کے بعد جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو لیا. اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ شاید فرعون پھر بھی نہ مانتا جناب موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ بہت حساس تھا اس موقعیت کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ جو بیٹی تھی جناب آسیہ اور فرعون کی, اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی, اور جو طبیب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ کہ جسے پانی میں بہایا جائے گا, اس بچے کے لعاب دہن کے ذریعے سے اس کو شفا حاصل ہوگی, اس کے علاوہ اس کی شفا کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب جناب موسیٰ کو جب لایا گیا اور کہا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جسے پانی میں سے نکالا گیا ہے اور ان کے لعاب دہن سے شفا پائیں گی فرعون کی بیٹی, تو یہ ایک خاص نقطہ تھا جناب آسیہ کے لیے, اور اسی وقت ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہیں, کوئی عام شخصیت نہیں ہے, اور ان کو پروان چڑھانا شروع کیا, اور اس طرح سے خداوند متعال کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خواتین کا قرآن ہمیں, اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے اور مختلف, ہمیں بعض اوقات قرآن کے قصے بہت جالب اور انٹرسٹنگ لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف ان کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت اہم صفات اور ہدایت کا تذکرہ قرآن یہاں پر کرنا چاہتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب جناب سارہ اور جناب حاجرہ کا تذکرہ کرتا ہے جو جناب ابراہیم کی ازواج ہیں. جناب سارہ جناب ابراہیم کی کزن بھی تھیں, آپ کی خالہ کی بیٹی بھی تھیں اور آپ کے چچا کی بیٹی بھی تھیں, اور جناب سارہ چونکہ بہت خوبصورت اور بہت اہم خاتون سمجھی جاتی تھیں تو آپ کے بہت زیادہ رشتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جناب سارہ چونکہ جناب ابراہیم کے ایمان اور ان کی منزلت جو خداوند متعال کے نزدیک تھی ان کو جانتی تھیں, اس لیے جناب ابراہیم سے شادی کی. اب جناب ابراہیم کے حالات کے حوالے سے کہ آپ نے بتوں کو توڑا اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آگ میں ڈالا اور آگ فوراً سے گلستان بن گئی, یہ حالات بہت زیادہ سخت تھے جو جناب ابراہیم کے گھر والوں پر گزر رہے تھے کہ جب آپ کو تیار کیا جا رہا تھا آگ کو اور آپ کو لے جایا جا رہا تھا, تو اس وقت جناب ابراہیم بالکل مطمئن تھے خداوند متعال پر توکل کی وجہ سے. لیکن ایک چیز جو جناب ابراہیم کی پریشانی کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا. آپ کو یقین تھا کہ خداوند متعال یا آپ کو بچا لے گا یا آپ کی قربانی کو قبول کر لے گا, لیکن اس وقت جناب سارہ تھیں کہ جنہوں نے جناب ابراہیم کو کہ ان کے ارادوں اور ان کے جذبے کو تقویت کیا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ خداوند متعال کی راہ میں جو ہدف اور مشن رکھتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. اور جب آگ گلزار بن گئی اور ان کی مختصر کرتی ہوں کہ پورے فیملی کو پورے خانوادے کو وہاں سے بھیج دیا گیا, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مصر چلے گئے, بابل چلے گئے, اور وہاں پر ایک کنیز جناب حاجرہ عطا ہوئیں, اور جناب حاجرہ سے خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو فرزند عطا کیا, جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو خواتین ایک ساتھ ایک گھر میں ہیں, ایک کی اولاد ہے دوسری کی نہیں ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے مثلا خواتین میں حسد اور مختلف طرح کی وسوسے شیطان جو ہے ان کو کرتا ہے اور پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہ ایک فطری چیز ہے. جناب اسماعیل اور اس کے بعد خداوند متعال کے حکم سے جناب سارہ کے ہاں بھی اولاد ہوئی, جناب اسحاق پیدا ہوئے, لیکن 14 سال کا فرق ہے, یعنی جناب اسماعیل 14 سال کے تھے, اس کے بعد جناب اسحاق پیدا ہوئے ہیں. یعنی اس پورے ٹائم پیریڈ میں بعض روایات کہتے ہیں کہ اسرائیلیات ہیں جو اسلام میں وارد ہوئے ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب سارہ نے بہت حسد کیا اور کہا کہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو آپ مکہ کے بیابان میں چھوڑ آئیں, اور ان کے حسد کی وجہ سے جناب ابراہیم نے ایسا کیا. درحالی کہ ایسا نہیں ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب سارہ کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ حسد کریں. البتہ یہ جذبہ ایک عورت کے اندر پیدا ہونا غیر فطری نہیں ہے، یعنی یہ جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی توجہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن بری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اس جذبے کا جواب حسد کی صورت میں دے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے اور دوسرے کو اس مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ خیالات جناب سارہ کے ذہن میں پیدا ہوئے، آپ نے فوراً سے جناب ابراہیم کی پناہ لی اور انہیں بتایا کہ یہ شیطانی وسوسہ میرے دل میں آیا ہے، اور جناب ابراہیم نے آپ کو رہنمائی کی اور انہوں نے خداوند متعال سے توبہ کی، اور آپ جناب حاجرہ کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں، اور آخری زندگی کے آخری لمحے تک کہتے ہیں کہ اپنی اس سوچ اور اس وسوسے کی وجہ سے خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرتی رہیں۔ تو یہ ایک بلند مقام ہے جناب سارہ کا۔ اسی طرح سے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہونے لگی اور جناب خدیجہ تنہا رہ گئیں اور کوئی عورت ان کے پاس نہیں آئی، تو جنت سے خواتین آئیں۔ وہ چار خواتین جو جنت سے آئیں، ان میں سے کہتے ہیں کہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب سارہ تھیں کہ جو ان سب کا تعارف کرا رہی تھیں اور جناب خدیجہ سے گفتگو کر رہی تھیں، اور جناب خدیجہ کے دل کو تسکین پہنچا رہی تھیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم خداوند متعال سے آپ کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ تو یہ مرتبہ جناب سارہ کو دیا گیا۔
سبحان اللہ۔
اس کے بعد جناب حاجرہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو مثلا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ مکہ کے صحرا میں بیابان میں اکیلا چھوڑ کر جناب ابراہیم خداوند متعال کے حکم سے واپس آ گئے۔ ایک ایسی جگہ تھی کہ سمجھو انہیں موت کے منہ میں دے دیا، کیونکہ شدید گرمی، کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہیں تھا، بیابان تھا، کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کے لیے آ سکتا۔ لیکن یہاں پر جناب حاجرہ کا توکل، جناب حاجرہ کا اخلاص، جناب حاجرہ کی حجت خدا کے سامنے اطاعت اتنی پختہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر وہ اپنے اس بچے کے ساتھ تنہا جناب ابراہیم کے حکم پر رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر خداوند متعال انہیں ان کے اس جذبے اور ان کے صبر کی وجہ سے آب زمزم کی نعمت سے نوازتا ہے اور ان کے بچے کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تاکہ ہم ان خواتین کو بطور نمونہ لیں اور ہم اپنی زندگیوں کو ان خواتین کے تذکرے کے ذریعے سے بہتر بنا سکیں۔
بہت شکریہ محترمہ، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے۔ لیکن ہمارا ایک اور سوال ہے کہ جن خواتین کو قرآن نے نمونے عمل قرار دیا ہے، ان میں کیا نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں؟
دیکھیں، سب سے اہم خصوصیت کہ جو قرآن جس کا تعارف کراتا ہے اور ایک خاتون کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر ہے۔ صبر اور استقامت ایک ایسی طاقت ہے انسان کی کہ انسان اس کے ذریعے سے بہت بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفت صبر قرآن میں کئی مقامات پر ہے، لیکن جہاں پر ہم جناب ایوب کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان کی جو زوجہ ہیں ان میں جو صبر و استقامت بیان کی جاتی ہے واقعی حیرت انگیز ہے۔ کیونکہ جناب ایوب کا قصہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ جناب ایوب کے ہاں اولاد تھی، جناب ایوب کے ہاں مال و دولت تھا، ان کا گھر تھا، سب کچھ تھا، اور آپ بہت زیادہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے تھے، مدام خداوند متعال کے شکر میں لگے رہتے تھے۔ تو شیطان نے خداوند متعال سے کہا کہ اگر یہ جناب ایوب آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں، اگر ان سے لے لیا جائے تو پھر دیکھیں کہ کیا پھر بھی شاکر رہتے ہیں یا نہیں۔ تو خداوند متعال نے شیطان کو دکھانے کے لیے جناب ایوب کو آزمایا، جیسے کہ خداوند متعال اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، اور روایات ہیں کہ انسان کا ایمان جتنا بڑھتا ہے اتنی اس کی آزمائش اور امتحان بڑھتا جاتا ہے۔ تو جناب ایوب کو آزمایا گیا اور ان کی اولاد، ان کا گھر، ان کی صحت، سب کچھ ان سے لے لیا گیا، یہاں تک کہ جناب ایوب کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ہر کوئی انہیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ بالکل تنہا رہ گئے۔ اور یہ بیماری جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ 7 یا 8 سال، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ 14 سال کا ٹائم پیریڈ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آزمائش کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہو، بہت لمبا تھا، اور ہر کوئی آپ سے دور ہو گیا آپ کی بیماری کی وجہ سے، حتیٰ کہ بہت تکلیف دہ یہ تھا کہ لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ کس گناہ کی وجہ سے آپ اس مشکل میں مبتلا ہیں، یعنی اس حد تک تانے جناب ایوب کو دیتے تھے، یعنی ہر طرف سے آزمائش تھی، جسمانی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، لوگوں کے تانوں کے حوالے سے، مالی حوالے سے، ہر حوالے سے۔ لیکن جناب ایوب کی زوجہ ہیں، آپ کی ہمسن ہیں، کہ جو ان کو کسی مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ خود جناب ایوب نے کہا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں، کیونکہ میری بیماری ایسی خطرناک ہے کہ ممکن ہے آپ کو بھی اس کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ کہتے ہیں کہ کچھ قدم جناب ایوب کی زوجہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، لیکن پھر یہ سوچا کہ اگر میں انہیں تنہا چھوڑ دوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، کون ان کے قریب آئے گا، کون ان کی مدد کرے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت صبر اور استقامت دکھاتی ہیں جناب ایوب کی زوجہ، اور مختلف جگہوں پر جاتی ہیں، ان کے لیے زحمت کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، کھانا لے کر آتی ہیں، خدمت کرتی ہیں ان کی، اب یہاں پر قرآن ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ یہ صبر و استقامت اگر ایک زوجہ میں، ایک ہمسر میں پائی جاتی ہو تو ان کا یہ ریلیشن کتنی بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے انسان کے ساتھ۔ حالات جیسے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اوپر سے نیچے لے آئے یا نیچے سے اوپر لے جائے، خدا کے لیے آسان ہے۔ خدا ممکن ہے انسان کو اگلے لمحے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، لیکن یہ خاتون ہے، یہ ہمسر ہے، زوجہ ہے کہ جو اپنے شوہر کا ہر صورت میں ساتھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے قرآن جس خاص خصوصیت کا ذکر کرتا ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین کے جو جن کا مسلسل تذکرہ قرآن میں موجود ہے، آیا وہ اخلاص خداوند متعال کی عبادت کے حوالے سے ہو، آیا ایمان میں اخلاص ہو، آیا اپنے مقصد اور مشن کے ساتھ اخلاص ہو، یہ خصوصیت بہت واضح اور بارز طریقے سے قرآن میں پائی جاتی ہے اور بار بار اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت خالص ہے، اگر خلوص اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے روایات کہتی ہیں کہ بہترین چیز جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے وہ خلوص ہے، اور بہترین چیز جو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے وہ توفیق ہے، جو انسان کے خلوص کے نتیجے میں خداوند متعال اس کو عطا کرتا ہے۔ تو جیسے کہ چند خواتین کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے جناب حوا ہیں کہ جن کے اندر یہ صفت بہت واضح طور پر پائی جاتی ہے خلوص، حالانکہ جناب حوا کی منزلت بہت زیادہ ہے کہ آپ جناب آدم کے ساتھ، اس وجہ سے آپ کو خلق کیا گیا تاکہ آپ جناب آدم کے دل کا سکون بنیں، اور آپ کو جناب آدم کی ہی جنس سے آپ کو خلق کیا گیا۔ اور یہاں پر جناب حوا کی فضیلت میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چونکہ والدین نہیں تھے تو ڈائریکٹ مستقیماً خداوند متعال ان کا خالق ہے، یعنی درمیان میں اور کوئی علت نہیں ہے والدین کی صورت میں، تو یہ ایک منزلت ہے جناب حوا کی۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ خالص ہیں خداوند متعال کے ساتھ، کہ جب جناب آدم کے ساتھ آپ جنت میں موجود تھیں اور وہی جو گیاہ تھا اس کو کھانے کا جو قصہ قرآن بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ انسان کی جب عزت و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ عاجزی نہیں پائی جاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ دعا کرتے ہیں جب جناب آدم اور جناب حوا، تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، کہ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے یہ کام کر کے ظلم کیا، خدا ہے تو ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے اور ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ دعا، عبادت اور اخلاص کا جو طریقہ ہے وہ جناب حوا کی ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جناب آدم کے ساتھ ان کے مقصد اور مشن میں جو ہے وہ کس طرح سے ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بہت واضح صفت ہے کہ جس کو بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے قرآن، کہ اگر انسان کے اندر خلوص پایا جاتا ہو، اگر انسان کے تمام اعمال کا مقصد رضائے پروردگار عالم ہو، تو وہ بہت بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔
جزاک اللہ محترمہ، بہت ہی اچھی اور مفید گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو اتنی دلچسپ تھی اور ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناصرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، کیونکہ بہت ہی مفید گفتگو تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا اگلا پروگرام بھی اسی موضوع پر رکھیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔